الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم فإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولا جا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورة شعراء 19 بارے میں اس کی چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، اس کا موضوع تعمیر انسانیت اور انسان کو اپنے مالک حقیقی سے پیوستہ کرنا ہے. اپنی اس ضرورت کے لیے کبھی یہ آئندہ کے بارے بات ارشاد فرماتا ہے اور کبھی گزشتہ اقوام کی باتیں اس لیے ارشاد کی جاتی ہیں کہ کس قوم نے، کن لوگوں نے کیا عمل کیا، اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوا، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصول فطرت کو واضح کر دیا جائے کہ جب بھی کوئی ان اعمال میں سے اس طرح کی چیزوں کو اپنائے گا وہ اسی طرح کے نتائج سے دوچار ہوگا. یہاں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے مناظرے اور ان کی دعوت الی الحق اور اس کے انکار اور اپنے انکار پر دوسروں کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اس نے جو ہیلے اختیار کیے وہ ارشاد ہو رہے ہیں. اور ایک عجیب بات اس میں آ گئی کہ فرعون خوب اچھی طرح سمجھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے گھر میں ہوئی، اس کے سامنے ہوئی، کن لوگوں سے ان کی ملاقات تھی، کن سے ان کے تعلقات تھے، کن سے نہیں تھے، یہ سب کچھ جانتا تھا. معجزات دیکھ کر اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اس نے جادو سیکھ لیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس جادو کے زور پر ہم سے حکومت چھین لے، ملک چھین لے. اور جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے، اپنے جادوگروں کو بلائیں گے. چنانچہ ایک وقت طے کر کے مقررہ دن پر اس نے اپنے ملک کے چوٹی کے اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، یہاں ان آیات مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں ان جادوگروں کا تذکرہ ہے، ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اسی ایک میدان میں انہی حالات و واقعات میں جن میں فرعون اور اس کی پوری قوم موجود تھی، اسی کا ایک حصہ بھی وہ تھے اور ساری امیدیں بھی ان کی فرعون کے ساتھ وابستہ تھیں۔ قرآن حکیم میں خبر دی جاتی ہے کہ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے یہ وعدہ لیا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم جیت گئے تو یہ اتنا بڑا مارکا ہے جس نے ایک اتنے بڑے جابر حکمران کو پریشان کر رکھا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے ہمیں انعام بھی دیا جائے گا۔ یعنی یہ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی ساری امیدیں فرعون کے ساتھ وابستہ تھیں اور اسی سے وہ دولت، عزت یا اس کی قرب کی خواہش کے متمنی بھی تھے۔ فرعون نے وعدہ کر لیا، قال نعم، اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری بات منظور کی جاتی ہے، تم انعام کی بات کرتے ہو، انکم اذل من المقربین، اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں تو میرے دربار میں میرے قریب کرسی نشین بنا دیا جائے گا، مقربین بارگاہ میں تمہیں جگہ دی جائے گی، ایک بار کا انعام نہیں بلکہ تم تو اس بات کے مستحق ہو کہ ہمیشہ میرے قریب تمہیں عزت سے بٹھایا جائے اور تم میرے اہل دربار میں شامل کیا جائے۔ قرآن حکیم کا چونکہ تاریخ موضوع نہیں ہے، اس لیے تاریخی واقعات کو تسلسل سے بیان نہیں فرماتا، جو واقعہ جہاں ضرورت ہوتا ہے اس کا جو حصہ جو چاہیے وہاں وہ بیان فرما دیتا ہے۔ جادوگروں نے یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اگر وہ یہ جانتے یہ سمجھتے تو مقابلہ ہی نہ کرتے، جیسا کہ فرعون نے الزام لگایا تھا ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ بھی صاحب کمال تو ہے، یعنی یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں جس نے فرعون جیسے حکمران کو پریشان کر دیا ہے اور اسے ہماری ضرورت پڑی ہے اور ہماری تلاش میں اس نے قاصد روانہ کیے ہیں اور مقابلے کا وقت رکھا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اس بات سے احترام پیدا ہوا کہ یہ آدمی بھی اس فن کا صاحب کمال آدمی ہے، اسے ہم معمولی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس اپنے ادب یا احترام بحثیت صاحب فن ہونے کے جو ان کے دل میں پیدا ہوا، اس کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ میدان مقابلہ میں اترنے تک تو فرعون سے وعدہ لے کر آئے، لیکن عین میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کا رویہ توہین آمیز نہیں تھا، بلکہ انہوں نے احتراماً اجازت چاہی کہ موسیٰ آپ پہلے اپنے کمال کا اظہار کریں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنا کمال دکھائیں۔ تو قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملکون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی اپنا جو کمال دکھانا چاہتے ہو تم ہی دکھاؤ۔ اب دیکھیں بات بڑی معمولی سی ہے، امیدیں انہیں فرعون سے ہیں، تائید اسی کی کرنے کے لیے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، لیکن صاحب فن سمجھتے ہوئے انہوں نے توہین آمیز رویہ نہیں اپنایا. ایک صاحب کمال کو جو احترام دیا جانا چاہیے وہ انہوں نے ضرور دیا. یہ معمولی انسان نہیں ہے جس نے اتنے بڑے جابر حکمران کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور اس کے فن کے مقابلے کے لیے اسے ہماری ضرورت پڑی ہے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس میں احتراماً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی. اب انسان کا جو تعلق اللہ کے نبی سے ہوتا ہے اس میں اتنا احترام بھی آ جائے تو اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرما دے. آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں دیکھیں, مخالفت تو بے شمار لوگوں نے کی, لیکن مخالفین میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو توہین بھی کرتے تھے, استہزاء بھی کرتے تھے, مذاق بھی اڑاتے تھے. دوسرے وہ تھے جو بات نہیں مانتے تھے لیکن استہزاء نہیں کرتے تھے, مذاق نہیں اڑاتے. جتنے لوگ توہین کے مرتکب نہیں ہوئے سب کو ہدایت نصیب ہوئی, اور جتنے لوگ توہین کے مرتکب ہوئے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا, انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی. بلکہ رب جلیل نے ان کے بارے اسی وقت مطلع فرما دیا تھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ یہ جرم ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دی ہے, کانوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. یہ نہ حق سمجھ سکتے ہیں, نہ حق کی آواز سن سکتے ہیں, نہ اس سے ان کے دل متاثر ہوتے. تو یہ جو قلب میں احترام پیدا ہوتا ہے یہ سبب بن جاتا ہے نور ایمان کو قبول کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعہ میں دوسری جگہ فرعون کی بیوی کا تذکرہ آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے, اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے کہ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو بات بنتی نظر نہیں آتی. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, فرعون نے حکم دے رکھا تھا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں واوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی. یہ بڑی بات ہے کہ فرعون قتل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں الہام یا القاء کے ذریعے ان کے دل میں بات ڈالی گئی تو یقیناً حفاظت مطلوب ہوگی. اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے جب بات کی تو اس نے فرمایا نکزفی فی التابوت فکزفی فی الیم, کہ بیوی اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں پھینک. یعنی آپ اندازہ کریں اس خاتون کا کہ جسے بچہ ملتا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ بادشاہ کے سپاہی آ کر اسے ذبح کر دیں گے, اور اگر اللہ اس سے بات کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے نہیں, بادشاہ کے سپاہیوں کو ذبح نہیں کرنے دیتے, اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دو. کوئی آ کر چھین کر قتل کر دے تو اس سے تو یہ مشکل ہے والدہ کے لیے کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں دریا برد کر دے. ماں کی گود تو خالی ہو گئی, نہیں اگر وہ قتل کر دیں گے ماں کی گود خالی ہو جائے گی. اللہ کریم ایسا بھی نیاز ہے کہ اس نے اسے اپنے کلام سے نوازا. بہت بڑی عزت ہے رب جلیل نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں سے بات کی, بہت بڑا مقام ہے. لیکن پروردگار عالم آپ نے بھی بات کرنے میں کمال کر دی کہ آپ نے بھی اس کی گود تو خالی کر دی, فرمایا اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دو. تو وہ کر گزری کیسے؟ اس لیے کہ جب اللہ کریم سے تعلق دل کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم اللہ کا ہو وہی پسند آتا ہے, خواہ وہ بظاہر مشکل ہو, عقل اسے مانے نہ مانے, وہ دماغ کی سمجھ میں آئے نہ آئے, دل اسے مانتا ہے اور اسی کی تعمیل پہ خوش ہوتا ہے. یعنی وہی ماں جو بادشاہ کے سپاہیوں سے بچے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ نے فرمایا تو خود ہی اسے بکس میں ڈال کر دریا میں پھینک گئے. یہی حال آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دیکھیں. ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہے، ہم تلاش میں رہتے ہیں کوئی نیک آدمی ملے، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی بزرگ ہو، لیکن میرے خیال میں ہماری 99.9% یہ جستجو پھر دنیا کے لیے ہوتی ہے. ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا تو اس سے یہ دعا کرائیں گے وہ دعا، پھر ہمارا جو ہے نا وہ نگاہ انتخاب وہ کسی نہ کسی دنیاوی کام پہ پڑی ہوتی ہے. رب جلیل سے تعلق قائم ہو جائے تو ان فکروں سے بات آگے نکل جاتی ہے، صرف ایک فکر رہ جاتی ہے کہ یہ میرا تعلق جو اللہ سے ہے یہ قائم کیسے رہے گا، اس میں کوئی نقص تو نہیں آ جائے گا. اور نبی میں کمال یہی ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ تعلق قائم ہو تو وہ براہ راست رب العالمین سے پیوست فرما لے. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کو جنہیں حضور کے ساتھ ایمان اور شرف صحبت نصیب ہوا، ان پر کفار مظالم توڑتے ہیں، انہیں پیٹتے ہیں، انہیں ایذائیں دیتے ہیں، انہیں بھوکھا رکھتے ہیں، تو کیا وہ نہیں یہ سوچ سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اللہ العالمین ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ جو ہاتھ اٹھا دے تو کبھی اللہ کریم اس کے ہاتھ خالی واپس نہ لوٹ آئے. تو ایک دن، دو دن، دس دن نہیں، 13 برس کی مکی زندگی اسی ابتلا اور آزمائش میں گزری. پوری تاریخ میں کسی ایک صحابی سے یہ گزارش نہیں ملتی کہ یا رسول اللہ آپ ان کافروں کے حق میں بد دعا فرما دیجئے، یہ تباہ ہو جائیں اور ہمیں ان سے نجات مل جائے. نہیں، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی تباہ ہو یا رہے انہیں اس سے غرض نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے یا تکلیف آ رہی ہے انہیں اس سے بھی غرض نہیں. ان کی غرض اس سے بہت آگے چلی گئی کہ جو تعلق ہمارا رب العالمین سے قائم ہوا ہے وہ کس صورت میں قائم رہتا ہے، مار کھا کر قائم رہتا ہے، بیمار ہو کر قائم رہتا ہے، بھوکے رہ کر قائم رہتا ہے، یا پیٹ بھر کر قائم، جس صورت میں وہ قائم رہتا ہے وہ رہنا چاہیے. اور 13 برس کے بعد رب جلیل نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم پر بہت مصیبتیں نازل ہوئی ہیں. اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے، عقل بڑا یہاں تک سوچ سکتی ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ہو اور وہ اسے کہہ رہا ہو کہ یہاں تمہیں بہت تکلیف ہے، ایسا کرو یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ. کمال ہے اللہ کریم، کمال حمایت کی آپ نے، آپ تو قادر تھے. عاجز مخلوق جو ہے وہ آپ کے نام پہ ایذا دیتی ہے اور آپ یہ حمایت فرما رہے ہیں کہ گھر ہی چھوڑ دو چلے جاؤ، تو کیا مدد تھی اللہ نے؟ لیکن کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اس میں اللہ راضی ہے کہ ہم گھر چھوڑ دیں تو چھوڑ دو، اور ایسے چھوڑے کہ اسی شہر مکہ کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا، انہی صحابہ نے مکہ کو فتح کیا. خود نبی کریم بھی اور صحابہ بھی جتنے دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے نماز قصر پڑھتے رہے، اپنے آپ کو مکہ کا باشندہ نہیں سمجھا. کسی نے اپنی جائیداد واپس نہیں لی، کسی نے اپنا مکان واپس، انہوں نے کہا ہمارے نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیے، ہمارے تب تک تھے جب تک ہم نے چھوڑے نہیں، جب ہم نے چھوڑ دیے پھر ہمارے نہیں ہیں. اسی مکہ مکرمہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 15 دن قیام فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، اور 15 دن نماز قصر پڑی، ایک ایک دو دو دن بڑھتے گئے تو 15 دن ہو گئے، اور 15 ہی دن حضور نے قصر پڑی، صحابہ نے بھی قصر پڑی جو وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا ہمارا یہاں کوئی گھر، ہم نے تو گھر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا. یہی حال آپ وہاں دیکھیں کہ ام موسیٰ نے تو دریا میں ڈال دیا. اب عجیب بات ہے، فرعون بیوی کے ہمراہ بیٹھا ہے، صندوق بیٹھا ہوا آیا تو اس کی نگاہ پڑ گئی، خدام کو دوڑایا، وہ پکڑ کر لے آئے، کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے اور وہ کھیل رہا ہے. فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بلا وجہ دریا میں بچہ کوئی نہیں ڈالتا, یہ کسی اسرائیلی نے ڈالا ہوگا اور اس ڈر سے ڈالا ہوگا کہ سپاہی قتل نہ کر دے, لہذا ایسے قتل کرا دو. تو فرعون کی بیوی عورت ہونے کی وجہ جانتی نہیں تھی کہ اللہ کا رسول ہے, محض عورت ہونے کی وجہ سے جو معصوم بچوں کے لیے عورت کے دل میں قدرتی ایک شفقت ہوتی ہے, اس کی بنا پر کہنے لگی لا تقتلو, اسے قتل مت کر, کتنا خوبصورت بچہ ہے, معصوم ہے, اسے قتل کرا کر تجھے کیا ملے گا, اسے قتل مت کراؤ, اسا ينفعنا ونتخذه ولدا, ہم بے اولاد ہیں, اگر یہ قابل ہوگا تو اسی کو بیٹا بنا لیں گے, یا یہ ہماری خدمت تو کرتا ہی رہے گا, اگر بیٹا نہیں بنائیں گے تو خدمت تو کرے گا, ہم اسے پال لیں گے, اسے قتل کرانے سے کیا حاصل ہوگا, یہ تو ایک معصوم ہے اور یہ تمہاری سلطنت کے لیے کیا خطرہ بنے گا. تو اس نے آپ کو سینے سے, اب آپ دیکھیں کہ دو آدمیوں کا رد عمل, دونوں نہیں جانتے یہ اللہ کا نبی ہے, فرعون کا رد عمل ان کے خلاف ہے, اسی جگہ بیٹھی اس کی بیوی ان کے حق میں ہے, اسے اللہ نے ایمان دے دیا, اس کا خاتمہ کفر پر. جو ان کا قلبی روجان تھا اس نے ان کی عاقبت تک کو متاثر کیا اور نبی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو متاثر کیا کہ وہ بیوی ساری عمر فرعون کی زوجہ رہی. قرآن حکیم میں اللہ کریم جب اس کی خبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون کو خبر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد, اس نے جب یہ شروع کیا کہ جو ایمان لائے گا اس سے سخت سزا دوں گا, تو اسے پتا چلا کہ تمہاری تو بیوی بھی ایمان لا چکی ہے, تو اس نے حکم دے دیا کہ اسے بھی لاؤ اور اسے زمین پر گاڑ دو, رسوں سے باندھ دو, اس کے جسم میں لوہا گرم کر کے, لوہے کی میسیں اور سلاخیں گرم کر کے تھوکو, یہ ایزاد ہو وہ ایزاد ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھ سے بات کی اور بڑی سادہ اور بڑی سیدھی سی بات تھی, وہ عرض کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ کریم مجھے جنت میں گھر دے اور اپنے پڑوس میں دے, عندک اپنے قریب کر دے, اور اس کے ساتھ میں ایک خاتون ہوں اور یہ بہت ظالم ہے, نجنی من فرعون, مجھے فرعون سے چھڑا بھی لے, مجھ سے یہ مصیبت نہیں جھیلی جائے گی کہ یہ گرم لوہا میرے جسم میں ٹھوکتا رہے یا مجھے ایزا دیتا رہے یا مجھے چھڑیاں چاقوؤں سے کاٹتا رہے یا گھوڑے مارتا رہے, تو میں تو ایک خاتون ہوں, یہ مشکل ہے میرے لیے, نجنی من فرعون وعمل ہی, فرعون اور اس کی سزاؤں سے مجھے چھڑا بھی لے, ونجنی من القوم الظالمین, اور ان ظالموں سے مجھے بچا لے. تو حضور فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ فرعون کو سزا دینے کی حسرت ہی رہی, اللہ نے اس سے پہلے اسے اٹھا لیا. یہاں بھی یہی حال, یہی عجیب حال وارد ہوتا ہے کہ انہیں امیدیں تو فرعون سے ہیں, اس سے وعدے لے رہے ہیں انعام کے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں جانے دیتے کہ بھئی یہ بھی صاحب کمال تو ہے, صاحب فن تو ہے, کہ اس نے فرعون جیسے بادشاہ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کی حضرت آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اپنا کمال دکھائیں یا آپ دکھائیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم دکھاؤ, فرمایا فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, انہوں نے اپنے رسے اور بڑی بڑے شاتیر اور لاٹھیاں پھینکی, تو بے شمار وہ میدان اجدہاؤں سے بھر گیا, وہ رسے بھی سانپ ہی نظر, بڑے بڑے سانپ نظر آتے تھے, جتنا بڑا شاتیر تھا اتنا بڑا اجدہ نظر آتا تھا, تو اسے دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے اور وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون, کہ فرعون کی عزت کی قسم کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا, یہ لاکھوں اجدہوں سے میدان بھر گیا ہے, اگر موسیٰ کو ایک بنا بھی لے گا تو ایک جگہ کرے گا. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اور عجیب بات ہے معجزات نبوت عقل نارسائی رسا کی رسائی سے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں, ہاتھ کی لاٹھی تھی وہ اتنا بڑا اجدہا بنی کہ وہ میدان جو اجدہوں سے بھر رہا تھا وہ سب کو نگل گئی, نہیں جو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بنا دیے تھے جن میں بڑے بڑے شاطیر بھی تھے بڑے بڑے رسے بھی تھے, وہ اتنا بڑا اجدہا بنا اور ایسا بھوک سے بلبلاتا وہ اس میدان میں داخل ہوا کہ ان سب کو اس نے نگل ہی لیا اور کوئی چیز باقی نہ بچی. اور کمال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو وہی لاٹھی تھی, نہ اس کا قد بڑھانا وزن بڑھانا اس میں کوئی زیادتی ہوئی اور میدان میں کوئی چیز باقی نہیں تھی. اب یہ معجزہ فرعون نے بھی دیکھا, فرعون کی ساری قوم نے بھی دیکھا, صرف جادوگر نے نہیں دیکھا. ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں انکار تھا, یہ دیکھ کر بھی اقرار میں نہیں بدلا, اللہ نے توفیق نہیں دی. یہ نبوت کے قائل نہیں تھے لیکن احترام موسیٰ ان کے دل میں موجود تھا, خاص صاحب فن سمجھ کر انہیں اللہ نے ہدایت دے دی. وہ جو احترام نبوت تھا نبی کی ذات کا ایک ادب تھا اس نے ہدایت دے دی. فول کے یا سہرہ تو ساجدی, اور صرف ہدایت نہیں دے دی, نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے علوم لکھنے پڑھنے سے اور رفتہ رفتہ آتے ہیں. قرب نبوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ جسے نصیب ہو جائے اس کے دل میں طلب نبوت سے علوم انڈیل دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو, تو آپ کو پوری 23 برس کے نزول قرآن میں زیادہ جنہوں نے کتابت کی وہ 7 آدمی, کبھی کبھی کوئی 1 آدھ آیت جنہوں نے لکھی ان کی تعداد 17-18 سے زیادہ نہیں. یعنی 23 برس کی حیات نبوی میں نزول قرآن کے زمانے میں لکھنے پڑھنا جو جانتے تھے وہ 7 آدمی تھے, باقی لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لیکن اتنے بڑے عالم ہوئے, سیاسیات کے بھی, تہذیب کے بھی, اخلاقیات کے بھی, اسلام کے بھی, تفسیر کے بھی, فقہ کے بھی, حدیث کے بھی, کہ آج تک انہی کی رائے آخری رائے. لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, لیکن علم کا یہ حال ہے کہ دنیا کے کسی موضوع پر کوئی بات چلتی ہے اس میں جو فیصلہ فرما دیتے ہیں وہی اس کا آخری اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, ایک صحابی کے متعلق ملتا ہے کہ وہ صحرا سے گلہ چھوڑ کر شام کو بارگاہ نبوی میں مدینہ منورہ پہنچے, اسلام قبول کیا اور صبح جو سریا کے لیے مجاہدین جا رہے تھے ان کا سالار انہیں بنا دیا گیا. آپ دیکھیں ایک آدمی شام کو اونٹوں کا گلہ چھوڑ کر صحرا سے جنگل سے آتا ہے اور صبح اسے حملہ آور فوج کا کمانڈار اور جرنیل بنا دیا جاتا ہے. ایک رات کی صحبت اسے نصیب ہوئی جو کچھ جاگتے بیت گئی کچھ سوتے بیت گئی, 2 نمازیں اس نے حضور کے ساتھ پڑھی, لیکن تاریخ کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس جرنیل کا نام بھلا سکے. کتنے جرنیل ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کی عمریں صرف ہو جاتی ہیں, دھویں سفید ہو جاتی ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے اور پڑھتے پڑھتے, اور ان میں سے کتنوں کو تاریخ یاد رکھتی, کبھی کسی کا نام رہ جائے نہیں تو کوئی نہیں جانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے یہ منصب ملا ذرا مورخ سے کہو اس کا نام بھلا کر دیکھا. ان کے کارنامے ہی ایسے ہیں کہ انہیں بھلانا تاریخ کے بس کی بات ہی نہیں. اور کتنی تربیت ملی, وہی ایک نگاہ نصیب ہوئی. یعنی علوم یا کمالات جو ہیں وہ مل جانے والا دلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. حکیم کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, کہنے لگے بھی ہم تو اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو کائنات کا رب ہے, پروردگار ہے, اور اسی سے طلب کریں گے جس موسیٰ اور ہارون مانگتے ہیں, ہمیں فرعون سے لینے کی حاجت نہیں رہی. آمنا باللہ نہیں کہا انہوں نے، اللہ تو اللہ کریم کا ذاتی نام ہے، اس کا صفاتی نام رب ہے، رب اسے کہتے ہیں جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا ہو، یعنی تمام طرف سے امیدیں ٹوٹ جائیں کسی سے غرض ہی نہ رہے، رب اس نے مانا جس کی ساری غرضیں صرف اللہ سے قائم ہو گئی، اس نے رب مانا. تو انہوں نے دیکھو اپنے ایمان میں اپنے عقیدے میں سب سے پہلے ربوبیت باری کو، آمنا برب العالم اس پروردگار پر ایمان لاتے ہیں جو ساری کائنات کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ہماری بھی وہی پوری کرے گا، فرعون اپنا مال اپنے پاس رکھے. چند لمحے پیشتر کتنی منت کر رہے تھے فرعون کی اور کیسے چپک رہے تھے اس کے پاؤں سے، نور ایمان آیا تو وہ کہتے ہیں فرعون کی حیثیت ہی کیا، یہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، ہم خالق سے کیوں نہ پیوست ہو جائے. فرعون کو بڑا غصہ آیا، ناکامی ویسے ہوئی اور ان کے ایمان لانے سے بدنامی ویسے ہوئی، تو وہ سارا غصہ انہی کی طرف نکلنا تھا، کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ آدمی اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو تو اعتراضات ختم نہیں ہوتے. اب یہ ایسا بدبخت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر پلے، لیکن وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر ایمان لے آئے ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی تمہارا استاد ہے، تم نے بھی جادو اسی سے سیکھا ہو. بے ایمان انہوں نے کب سیکھا تھا، کہاں تھے یہ موسیٰ علیہ السلام، کہاں تھے؟ دیکھیں نا کتنے بے تکے اعتراض آدمی کے ذہن میں آتے ہیں جب اس کا تعلق اللہ سے اللہ کے نبی سے نہ ہو، تو کیسی دور ازکار باتیں وہ تلاش کرتا ہے اپنی گمراہی کے لیے. جادوگروں کو تلاش فرعون نے کیا، بلا کر انہیں جھیلایا، موسیٰ علیہ السلام ساری عمر اس کے گھر پہ رہے یا پھر اس کی حکومت سے ہی نکل گئے جو عرصہ وہ باہر رہے حضرت صہیب علیہ السلام کے پاس، تو وہ تو سلطنت مصر کی حدود سے ہی باہر رہے اور یہ مصر کی حدود میں رہنے والے جادوگر تھے، تو بھلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کب سیکھے؟ جب ایمان آتا ہے تو اعتراضات کس طرح اٹھتے ہیں؟ ان جادوگروں کو کسی نے نہیں تلقین کی کہ اللہ رب ہے کائنات کا، خود ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ رب تو وہ ہے، ہم خامخواہ فرعون کے پاؤں پہ پڑ رہے ہیں، مانگنے تو اس سے چاہیے، فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت. اور اس بے وقوف کو دیکھو کہ نبی کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے تو کیسے گمراہ ہو رہا ہے. کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تم دیکھو گے میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ، اس طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا. کہنے لگے لا دائرہ، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر تم ایسا کرو گے اِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، ایسا کرو گے تو جلدی پہنچ جائیں گے. اب یہ انہیں کس نے بتایا؟ یہ تبلیغ تو انہیں کسی نے نہیں کی کہ موت کے بعد اللہ کی حضور پیشی ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے، اس کے نام پر جو قتل ہوگا اسے انعام ملے، یہ ساری باتیں کس نے بتائی انہیں؟ میدان میں کھڑے ہوئے بھی وہ فرعون سے وابستہ تھے، بات ہی نہیں سن رہے تھے کسی کی، بلایا انہیں فرعون نے گھر سے انہیں، بھلا یہ تعلیم کس نے دی؟ جب دل میں نور ایمان آیا تو تعلیمات نبوت کو بھی ساتھ ہی لیتا ہے. نور ایمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تعلیمات نبوت، عظمت نبوت اور رسالت اور نور ایمان کے ساتھ دل میں آ جاتی ہے. اب وہی جادوگر کہہ رہے ہیں کہ تیرے قتل کرنے سے ہمارا بگڑے گا کچھ نہیں، یہ تو راستہ ہی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا موت ہے. موت کوئی اتنی مصیبت یا ڈرونی بات تو نہیں ہے، کوئی اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو قتل کر دے گا تو ہمارا قتل ہونا ہمیں اللہ کے حضور کھڑا کر دے گا، تو ہمیں تو ویسے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہمارے لیے تو یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ساری عمر گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، ہم تو شرمندہ ہیں کہ تجھ جیسے بے وقوف سے ہم نے امیدیں وابستہ رکھی،
اور ہمارا یہ جی چاہتا ہے انا نتما یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے. تو تیرا یہ قتل کرنا تو ہماری نجات کا سبب بن جائے گا، اس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہوگا، ان کنا اول المومنین، ہم تو کٹی ہوئی گردنیں لے کر اپنے رب کے حضور جائیں گے کہ اللہ سب سے پہلے تیرے نبی کو ہم نے مانا، دیکھ لے ہم نے گردنیں کٹوا دی، تیرے نبی کو مان کر دکھا دی. ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہے، اس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو. ہم یہ الحمدللہ سارا کچھ روزانہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی علماء کرام سے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مشاغل، اپنے معمولات، اپنے روزمرہ کی زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس جرات کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ہم سے اتباع رسالت چھوٹ جاتی ہے دوسری جگہ سے نفع ملنے کی امید میں. ہم عاجز و بے کس انسانوں کی غلامی میں کمر بستہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ ہماری سجدوں سے خالی رہ جاتی ہے. ہر مرض کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. قرآن حکیم نے اس مرض کو جہاں جہاں بھی بیان کیا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ احترام، وہ ادب، وہ عزت جو نبی کا حق ہے، اگر وہ دل میں نہ رہے تو اتباع کامل نصیب نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ کریم ہمارے دعوے کو قبول فرمائے. ہمارا دعویٰ تو ہے محبت نبی کا، یہ اس کا کرم کہ وہ قبول فرما لے، لیکن محبت پر جو نتائج اور جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہم پر کیوں نہیں ہوتے؟ شاید جس زور سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اتنے زور سے محبت ہمارے دلوں میں ہے نہیں، اور زندگی ایک ہی بار نصیب ہوئی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا. سب سے پہلی ضرورت انسان کی عظمت نبوت اور نبی کے احترام اور محبت کو بحال کرنا ہے، پھر اس پر دونوں جہان کی تعمیر ہو جاتی ہے. اب خود اعتراضات کے جواب اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتے ہیں. یقین نور ایمان کی خصوصیت ہے، لیکن محبت یہ ایسی عجیب ہے، اسے علماء نے اس پر عجیب بحث کی ہے. محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اضطراری محبت جس میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جیسے بچوں سے محبت ہے، گھر بار سے مزدوری کر کے کماتے ہیں، ایک مکان بنایا، ہم اسے اجاڑنا نہیں چاہتے، اس سے ایک کونا محبت، یہ اضطراری ہوتی ہے. اس کے لیے کسی کو کچھ سوچنا نہیں پڑتا، یہ غیر شعوری طور پر نہ جانتے ہوئے بھی ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اسے محبت اضطراری کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے اختیاری اور عقلی محبت، آدمی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کی عزت کرنی ہے اور کس کی پرواہ نہیں کرنی، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے مجھے جدائی بھی مل جائے تو کوئی فکر نہیں. یہ جو عقلی محبت ہے اس کا مکلف ہے انسان کے وہ فیصلہ کرے اسے کس سے کرنی ہے. یہ وہ محبت ہے جس کا تقاضا کرتا ہے اللہ کا قرآن بھی، اللہ کی کتاب بھی، اور اللہ کا دین بھی. جب یہ ہو جائے اللہ کے رسول سے تو سمجھ لو دونوں جہان بن گئے. اور اگر ہم عقلی طور پر فیصلہ نہ کریں تو دین اور نبی کی ایک اضطراری محبت باپ دادے سے ورثے میں مل جاتی ہے، اس سے آدمی کا بگڑتا کچھ نہیں، کبھی سر جھکا لیا، کبھی نہ پڑی، کبھی حلال کھا لیا، کبھی حرام کھا، اس میں آدمی اسی طرح رہتا ہے، کبھی ایک طرف غالب آ گئی اس طرف لڑک گیا، کبھی دنیا غالب آ گئی ادھر لڑک گیا، جب تک وہ اپنے اختیار سے، اپنے عقل و شعور سے، خود اپنی تنہائی میں سوچ کر یہ فیصلہ نہیں کر لیتا، تب تک اس پر یہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. آپ قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی جن افراد، جن اقوام اور جن لوگوں کو کامیاب دیکھیں گے، اس کے ساتھ ان کا یہ فیصلہ موجود ہوگا. صحابہ کرام کی کامیابیوں کے پیچھے ان کا وہی فیصلہ تھا کہ جب انہوں نے کر دیا بس پھر کر دیا، پھر اسی پر جاؤں گے. اور دیکھیں آپ، عاقبت کے وعدے تو ہر جگہ موجود ہیں قرآن حکیم میں. دنیا میں بھی اللہ کریم نے جس طرح انہیں عظمتیں عطا کیں، یہ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک صحرا سے چند خانہ بدوشوں کو اٹھا کر روئے زمین کا حکمران بنا دے. آج ہم 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 200 کروڑ مسلمان جہاں بھی ہے مار کھا رہا. نہیں، کیا آج اللہ بدل گیا؟ آج کوئی نبوت بدل گئی؟ یا آج کوئی کتاب یا اس کا معیار بدل گیا؟ سب کچھ تو وہی ہے، تو پھر بدلا کیا؟ میرے خیال میں ہم میں کوئی تبدیلی آ گئی. وہ خلوص اور دل کی گہرائی سے وہ فیصلہ جو ہمیں کرنا چاہیے، شاید ہم نے اس میں کچھ کوتاہی کر رکھی. اللہ کریم ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.